لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز حاضرین اور محترم خواتین، سب سے پہلے تو میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ایک تو معذرت کروں کہ ہمارا آج کا پروگرام اس تاخیر سے شروع ہو رہا ہے. ہم نے وقت 9:30 کا دیا تھا، اس دیر کے کچھ اسباب ہیں، کچھ ایسے حوادث آج کے پروگرام کی زمین میں ہوئے ہیں کہ جو ہمارے کنٹرول سے باہر تھے. ایک تو ہمارے ساتھیوں کو مغالطہ ہو گیا کہ کل اخبار نہیں چھپے گا، یعنی جو کل گزشتہ کل ہے، تو آج کے اس پروگرام کے لیے جو اخباری اطلاع دی گئی وہ پرسوں شائع ہوئی. اب چونکہ ایک دن کا اس میں چونکہ وقفہ ہو گیا، تو آج کل کی مصروف زندگی میں تو آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل، جب تک کہ فوری اطلاع نہ ہو توجہ جو ہے وہ مرتکز نہیں رہتی. ثانیاً یہاں ہماری تنظیم کے جو سب سے زیادہ ذمہ دار آدمی ہیں سید نسیم الدین صاحب، وہ اس وقت شدید فلو کے حملے میں صاحب فراش ہیں. کل سے ان پر بڑا سخت حملہ ہوا ہے، اس وقت 104 کے قریب انہیں بخار ہے، اس کی وجہ سے بھی کچھ انتظامی معاملات جو ہیں ان میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. اس سب کے باوجود اصل میں تو یہ توقع لے کر آ رہا تھا کہ شاید بہت ہی کم لوگ اس وقت آئیں گے. غیر معمولی بات ہے 9:30 آنا، جمعے کے روز کا جو عام پروگرام ہوتا ہے وہ تو مختلف ہوتا ہے. بہرحال آپ تشریف لائے ہیں تو میرا فرض ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں، اور جو بھی تاخیر پر ہماری طرف سے وہ بھی ہوئی ہے تاخیر، اس پر معذرت پیش کروں. آج کا پروگرام اصل میں یہ ہے کہ میں تقریباً 1 گھنٹہ آپ کا لوں گا حساب سے، اس میں کچھ بنیادی باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں گا. اس کے بعد 1 گھنٹہ ہم رکھیں گے سوالات کے جوابات کے لیے. 10 بجے میں شروع کر رہا ہوں، 11 بجے تک میں اپنی گفتگو ختم کر لوں گا. پھر ہم کوئی 10 منٹ دے دیں گے کہ آپ حضرات جو سوالات لکھنا چاہیں یہاں پینسلیں اور کاغذ وغیرہ فراہم کر دیے جائیں گے. مختصر ترین الفاظ میں کوشش کریں کہ اپنے سوالات آپ لکھ دیں، ان کے جوابات پھر تقریباً 1 گھنٹہ ہم لیں گے. اس کے بعد یہاں کے بعض احباب نے اہتمام کیا ہے، کیونکہ تکان کافی ہو چکی ہوگی اور پھر جمعے کے لیے 8:30 تیاری ہے، تو کوئی چائے کا یہاں انتظام کر لیا گیا ہے. اس کے بعد پھر اگرچہ آج میرا ارادہ یہ تھا کہ میں جمعے کے ساتھ کوئی تقریر نہیں کروں گا، لیکن یہ کہ چونکہ عام لوگوں تک زیادہ اطلاع نہیں پہنچی ہے اور بہت سے حضرات جمعے کے اپنے جو بھی روٹین کا پروگرام ہے اسی کے تحت آئیں گے، لہذا میرا یہ خیال ہے کہ مختصر ایک تقریر 45 منٹ کی دفاع پاکستان کے موضوع پر انشاءاللہ پھر میں وہ 12:15 سے اور 1:30 تک کروں گا انشاءاللہ. میرا جو آج کا اس وقت جو میری گزارشات ہیں، تو ان کا اصل میں سلسلہ جڑتا ہے میری گزشتہ ماہ کی تقریر سے جو میں نے یہاں 16 اگست کو کی تھی. اس کا عنوان آپ کو یاد ہوگا، امت مسلمہ کا مستقبل. اسی کے حوالے سے پھر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ساری معلومات جو ہیں یہ اپنی جگہ پر ہیں، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا کریں اور کیسے کریں. اور اس کے ضمن میں خاص طور پر آج آپ حضرات کو تکلیف دی کہ آپ یہاں تشریف لائیں، تو مجھے اصل میں تو 2 باتیں آج عرض کرنی ہیں، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اپنی اس تقریر کا بھی ایک خلاصہ آپ کے گوش گزار کر دوں، تاکہ جو سلسلہ مضمون ہے ذہن کے اندر وہ جڑ جائے. اور مجھے سہولت یہ حاصل ہے کہ اسی موضوع پر میں نے ابھی کچھ دن ہوئے میں ملیشیا گیا تھا، اور وہاں کوالالمپور کی ایک مسجد میں میں نے تقریر کی تھی. وہ تقریر جو میں نے یہاں کی تھی امت مسلمہ کا مستقبل، اس موضوع پر ایک مفصل خطاب پھر میں نے لاہور میں جو اپنا اجتماع ہوتا ہے جمعے کا وہاں کی تھی. وہ اس تازہ اس ندا میں چھائے ہو چکی ہے، بہت سے حضرات کی نگاہ سے گزر بھی چکی ہوگی۔ پھر جب میں نے کوالالمپور پور میں تقریر کی تو وہاں جن صاحب کو ترجمہ کرنا تھا ساتھ کے ساتھ، اس لیے کہ وہاں زیادہ تر تو وہی لوکل ملایا کے جو مسلمان ہیں وہی تھے جو اردو نہیں سمجھتے، تو اس کے لیے میں نے ایک سنوپسس تیار کیا تھا انگریزی میں، اس لیے کہ جو ترجمہ کر رہے تھے وہاں وہ اردو سے اتنی اچھی طرح واقف نہیں تھے جتنے کہ انگریزی سے۔ تو مجھے یہ دو صفحات میں اس ندا کے کور پر وہ انگریزی کا سنوپسس بھی آ گیا ہے، تو میں اس کے حوالے سے جو چند نکات ہیں وہ اپنے سامنے رکھتے ہوئے میں اپنی اس تقریر کے جو اہم نکات ہیں انہیں دہرا رہا ہوں۔ سب سے پہلا نقطہ یہ کہ قرآن حکیم سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے اور احادیث نبویہ میں بھی صراحت کے ساتھ یہ پیشین گوئی ہے کہ قیامت سے قبل ایک وقت آ کر رہے گا کہ پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا۔ قرآن مجید میں تین مرتبہ الفاظ آئے هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا یعنی قرآن حکیم اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر یا سارے ادیان پر یا پورے نظام زندگی پر۔ زیادہ وضاحت کا موقع نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سورہ نور میں ایک بڑی واضح آیت موجود ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے اہل ایمان سے جو ایمان کے عملی تقاضوں کو بھی پورا کرے، صرف زبانی کلامی ایمان نہیں۔ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو اس کے تقاضے عملی ہیں ان کو پورا کرے، ان سے یہ وعدہ کیا ہے اللہ نے پختہ کہ انہیں زمین کی خلافت عطا فرمائے گا جیسے کہ اس نے پہلوں کو خلافت دی تھی، اور اس دین کو دنیا میں قائم اور نافذ کر دے گا جو اس نے پسند کر لیا ہے تمہارے لیے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا، اور جو خوف کی حالت اس وقت ہے مسلمانوں تم پر طاری ہے اسے لازمن بدل دے گا امن اور چین کی حالت۔ یہ تین انتہائی پختہ وعدہ، اس لیے کہ عربی زبان میں فعل مضارع سے پہلے لام مفتوح اور پھر اس کے بعد نون مشدد جو ہے، اس سے زیادہ تاکید کا کوئی اسلوب موجود ہی نہیں۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اس سے زیادہ تاکید نہیں ہو۔ تو ان دونوں آیتوں کو اپنی جگہ رکھیں، اور اس سے گویا کہ منطق کا صغرا وجود میں آیا، اور منطق کا کبرا جو ہے وہ دو آیات کے حوالے سے، اور وہ کیا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور دوسری آیت وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ ان دونوں کو جوڑ لیجئے تو منطقی نتیجہ خود بخود برآمد ہو جاتا ہے کہ پوری دنیا پر، پورے عالم اسلامی پر اللہ کے، پورے عالم انسانی پر اللہ کے دین کا غلبہ ہو کر رہے ہیں۔ احادیث نبویہ بہت صریح ہیں، حضرت مقداد ابن اسود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور نے فرمایا کہ اس روئے ارضی پر ایک گھر بھی نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا اور نہ کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ رہے گا جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے۔ بعز عزیز اور ذل ذلیل، یا تو اس گھر اور خیمے والے کے اعزاز کے ساتھ داخل ہوگا یا اس کی تذلیل کے ساتھ، یعنی اگر گھر والا خیمے والا اسلام قبول کر لے گا تو اسلام اس کے گھر میں اعزاز کے ساتھ داخل ہوا، اس کو بھی عزت حاصل ہو گئی، اور اگر وہ قبول نہیں کرے گا تو اسلام تو داخل ہوگا لیکن اسے اعزاز حاصل نہیں ہوگا، وہ چھوٹا ہو کر رہنے پر مجبور ہوگا، یوت الجزیہ کا یدم وہم صاغرون، چھوٹا بن کر رہے گا اور اطاعت قبول کرے گا۔ اب ان دونوں، اور دوسری حدیث ہے کہ میرے لیے پوری دنیا کو لپیٹ دیا گیا، یہ حضرت صوبان سے ہے، پہلی حدیث مسند احمد ابن حنبل کی ہے، یہ دوسری حدیث مسلم شریف کی ہے. حضرت صوبان فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میرے لیے کل زمین کو لپیٹ لیا گیا یہاں تک کہ میں نے اس کے سارے مشرق سارے مغرب دیکھ لیے، اور جو جو بھی میں نے دیکھا ہے اس زمین کا حصہ اس پر میرا دین غالب ہو کر رہے گا. اب ظاہر بات ہے جسے قرآن پر ایمان ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہے اس کے لیے اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ اللہ کا دین پورے قرآن عربی پر غالب ہوگا. یہ تو پہلا نقطہ تھا. دوسرا نقطہ کیا ہے؟ اگر ہم موجودہ حالات پر نگاہ ڈالیں تو یہ بڑی دور کی کوڑی معلوم ہوتی ہے. دنیا میں مسلمان جو ہے کہیں بھی عزت اور سربلندی کے ساتھ نہیں ہے. دولت کے انبار تھے سعودی عرب میں، تھے کہہ رہا ہوں، اب ہے نہیں، وہ تو خزانے اب خالی ہو رہے ہیں. بلینز کے حساب سے امریکی فوجیں جو ہیں وہ لے گئیں اور مسلسل خرچ ہو رہا ہے. اب تو یہ ان کی دولت بھی جو ہے یہ قصہ ماضی بن جائے گا. میرے اسلام کو اب قصہ ماضی سمجھو. لیکن یہ کہ ان کے پاس اتنی دولت تھی لیکن عزت نام کی کوئی شے نہیں تھی. پوری دنیا میں چاہے وہ ابو ظہبی اور دبئی کے عمرا ہوں اور کویت کے شیوخ ہوں اور چاہے وہ سعودی عرب کا آل سعود خاندان ہو، ہمیشہ ہر جگہ استہزاء ہوتا ہے، ان کا مذاق اڑتا ہے. عالمی مسائل میں ان کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں کہ ان کی رائے بھی کوئی مانگے نہیں. باقی دنیا میں مسلمانوں کا جو حال ہے ہی وہ یا ادھر کی گھڑے کی مچھلی تھے یا ادھر کی گھڑی کی مچھلی تھے. ہم خود جس گھڑے کی مچھلی رہے ہیں، آج اس گھڑے نے ہی ہمیں نکال کر باہر پھینک دیا ہے. ہم تو پھر بھی ان کے بوٹ کی ٹو چاٹنے کے لیے بار بار جا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں. تیرا یہ حال بوٹ کی ٹو چاٹتا ہوں میں، ان کا یہ حکم دیکھ میرے فرش پر نہ رینگ. جس طریقے سے ہمیں ڈانٹے پلائی جا رہی ہیں وہ ہمارے سامنے. تو اب اتنا فرق ہے موجودہ جو صورتحال ہے اس میں اور جس کی خبر دے رہا ہے قرآن اور جس کی پیشن گوئی کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو بہت بڑا گیپ ہے اسے کیسے پر کریں؟ یہ تھا اصل مسئلہ. اس کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہیومن جیوگرافی یعنی اس وقت نوع انسانی دنیا میں کن کن صورتوں میں ہے، کہاں کہاں، اس کے مختلف اندازے ہوتے ہیں. ممالک کے انداز سے فلاں ملک کی یہ آبادی ہے، فلاں ملک کی یہ آبادی ہے، یہ بر عظیم ہے، یہ بر اعظم ہے وغیرہ. لیکن یہ کہ قرآن اور حدیث کی روح سے اس وقت کل نوع انسانی تین امتوں میں منتسم ہے، یہ ذرا نقطہ ان میں ایک بات چونکہ بڑی نئی سی ہے. علماء کے حلقے میں تو وہ معروف بات ہے لیکن یہ کہ عوام تک وہ بات بہت کم پہنچی ہے. ذرا توجہ سے دوبارہ اس کو سن لیجیے. تین امتیں، تقریباً 6.5 سے 6 ارب تک کل آبادی ہے. آدم اور حوا کی نسل جو ہے، مرد اور عورتیں، وہ کالے ہیں، گورے ہیں، لال ہیں، پیلے ہیں، جو بھی ہیں، کل کے کل شمال مغرب جنوب مشرق، یہ کوئی 6.5 ارب سے لے کر 6 ارب تک کی تعداد ہوگی، یعنی 600 کروڑ یہ آبادی ہے. یہ تین امتیں کیا ہیں؟ ایک سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود، یہ وہ ہیں جو 2000 برس تک اس زمین پر اللہ کے دین کے نمائندے رہے. ان کے ہاں بے شمار نبی آ گئے. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے ان کی تاریخ بحیثیت امت شروع ہوئی، اور پھر جو آخری رسول ان کے ہاں آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھ بھی حضرت یحییٰ موجود تھے. گویا کہ 2 رسولوں سے شروع ہو کر اور 2 نبیوں پر بات ختم ہوئی ہے. درمیان میں نہ معلوم کتنے انبیاء ہیں. 3 کتابیں 4 میں سے انہیں دی گئی. آپ کو معلوم ہے کہ انجیل، زبور، تورات، تو یہ اللہ کے نمائندے تھے. اور ان کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی. یہ امت جو ہے اس وقت، ایک تو نوٹ کر لیجئے کہ تعداد ان کی 1.5 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے، 13-14 ملین عام طور پر بیان کیے جاتے ہیں، میں نے اس لیے راؤنڈ فگر کی ہے 1.5 کروڑ. دوسری بات، اور یہ منتشر ہے بہت سے دنیا میں، اگرچہ کچھ ان کا بڑا حصہ جو ہے تقریباً آدھی نفری ان کی اب اسرائیل پہنچ چکی ہے. اور یہ بھی ظاہر بات ہے پوری دنیا سے ڈائسپورا جو ان کا تھا، پھیلے ہوئے تھے، منتشر تھے، وہیں سے کھنچ کر جا رہے ہیں. ان کے بارے میں قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ قوم مغضوب ہے، ملعون ہے. یہ میں کوئی گالی کے طور پر الفاظ استعمال نہیں کر رہا، قرآن کے الفاظ ہیں. ضربت علیہم الذلت والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. اور سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب علیہم کے جو الفاظ آئے ہیں ان کے بارے میں بھی جمیع مفسرین کا تقریبا اجماع ہے سے مراد یہود ہیں. تو مغضوب ہیں یہ, ملعون ہیں. قرآن مجید ہی کی آیت ہے, لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم. ان کی سزا طے ہو چکی ہے کہ جیسے سابقہ قومیں جن کی طرف رسول بھیجے گئے انہوں نے رسولوں کا انکار کیا وہ ہلاک کر دی گئی تھی, حضرت نوح کی قوم اسی لیے تو ہلاک ہوئی تھی, حضرت ہود کی, حضرت صالح کی, ان کو بھی ہلاک کیا جانا ہے. لیکن مثال ایسے ہے جیسے کسی مجرم کو پھانسی کی سزا کا حکم تو ہو گیا اور پھانسی ابھی ہوئی نہ ہو, ایگزیکیوشن ابھی ہونی ہے. یہ قوم جو ہے یہ ہے 1.5 کروڑ کل نوع انسانی. اس وقت انہیں یہ اللہ تعالی کی حکمت ہے کہ اس وقت دنیا میں انہیں بڑا اثر اور نفوذ حاصل ہے. اور یہ علامہ اقبال نے جو بات کہی تھی 60-70-80 برس قبل کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے, تو یہ مٹھی بھر ہونے کے باوجود اس وقت دنیا کی سیاست پر چھائے ہوئے, اس لیے کہ امریکہ ان کے شکنجے میں ہے, برطانیہ ان کے شکنجے میں ہے, فرانس ان کے شکنجے میں ہے. یہ ویسٹ جو کہلاتی ہیں قومیں, وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس, ان کے اوپر ان کا پورا تسلط ہے. اس وجہ سے, اسی تسلط کی وجہ سے برطانیہ نے 1948 میں اسرائیل کا خنجر جو ہے عربوں کی پیٹھ میں گھونپا, اور اسی وجہ سے اب تو سٹیٹمنٹ آئی چکا ہے شوارز کرافٹ کا, وہ جو اس جنگ میں, خلیج کی جنگ میں جو امریکن فورسز کا جو کمانڈر ان چیف تھا, صاف کہا ہے کہ ہم نے یہ جنگ اسرائیل کے لیے لڑی, اسرائیل کو مستحکم کرنے کے لیے ہم نے یہ جنگ کی. اور آج آپ نے خبر پڑھ لی ہوگی کہ ہزار ہا عراقیوں کو تو انہوں نے زندہ دفن کیا ہے, وہ خندقوں میں تھے, انہوں نے بڑے بڑے بلڈوزرز کے ذریعے سے وہ خندقوں کے آگے جو دمدمے بنے ہوتے ہیں مٹی کے, انہیں جو ہے خندقوں میں جھونکا اور پھر اپنے ٹرک اور اپنے ٹینک اوپر سے گزار دیے, زندہ جو ہے وہ دفن ہوئے اور کچھ لے گئے. یہ صورتحال جو ہے اس وقت یہود کا بڑا عروج ہے اس وقت دنیا میں. یہی وجہ ہے کہ شمیر کے بیانات اگر آپ پڑھ رہے ہوں تو اس کے اندر بڑا غرور ہے, اور وہ بش کی تو کسی بات کی سرے سے کوئی حیثیت ہے ہی نہیں اس کے سامنے, جب چاہتا ہے ڈانٹ دیتا ہے, جب چاہتا ہے اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے. لیکن یہ جان لیجئے کہ اصل میں یہ جیسے چراغ بجھنے لگتا ہے تو اس کی ایک بھڑک ہوتی ہے, قرآن مجید کی روح سے یہ ان کی آخری بھڑک ہے, یہ بھڑک ابھی اور ہوگی. اور جیسے کہ احادیث میں آتا ہے ان کا ایک بہت بڑا لیڈر پیدا ہوگا دجال, المسیح الدجال جس کی خبر دی گئی ہے, یہ ان کا بہت بڑا لیڈر ہوگا, اور اس کی سرکردگی میں ان کی گریٹر اسرائیل, ان کا جو خواب ہے وہ قائم ہوگا. احادیث میں صحیح پیشن گوئیاں موجود ہیں بالکل صریح کہ مسلمانوں تمہارے ہاتھ سے عراق, شام اور یہ ترکی کا بڑا حصہ, مصر اور حجاز کا شمالی حصہ سب نکل جائے, دجال کو تم پر بہت فتح حاصل ہوگی, پھر یہ حضرت مسیح علیہ السلام ہی کا نزول ہوگا, پھر وہی اس کو تباہ کریں گے, دجال کو قتل کریں گے, اور پھر یہ پوری دنیا سے آئے ہوئے یہودیوں کا اجتماعی قبرستان فلسطین بن جائے گا. 60 لاکھ پہنچ چکے ہیں, اور خلیج کی جنگ کے بعد ان کی طرف سے کھلی دعوت آ چکی ہے کہ پوری دنیا سے یہودی یہاں آ جائیں, اور اعلان عام کیا ہے کہ زمین جو بھی یہودی یہاں آئے گا اس کو زمین مفت ملے گی. اور رشین امپائر جب اب ٹوٹی ہے تو اس پر پہلا بیان جو آیا شمیر کا وہ یہ کہ سارے روسی یہودیوں کو, بہت بڑی تعداد ابھی روس میں ہے, اور کمیونسٹوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی ان کے وہاں سے جانے پر, اب جبکہ وہ نظام ختم ہو گیا تو تمام یہودی وہاں پہنچ جائیں گے. آخری تو ان کا انجام وہ ہوگا جو میں نے عرض کیا ہے, اگرچہ اس آخری انجام سے پہلے ان کے ہاتھوں مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالی کے عذاب کے کوڑے برسیں گے, اور اللہ کا عذاب جو ہے مسلمانوں پر آئے گا. تو میں نے بہت جلدی میں یہ ساری باتیں بیان کی ہیں, یہ ندا میں بھی چھپی ہوئی چیزیں ہیں, پچھلی تقریر میں آپ سن بھی چکے ہوں گے, اس وقت میرے پاس کم ہے. اب وہ ہیومن جیوگرافی کے دوسرے حصے پر آئیے, دوسری امت ہے امت مسلمہ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا. یہ تقریباً 125 ارب ہے. ویسے عام طور پر جو مغربی اسٹیٹسٹکس ہیں ان میں ایک ارب سے کچھ زائد 1.15 بلین کہا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ بہت سے ممالک میں مسلمانوں کی تعداد کو گھٹا کر خاص طور پہ بھارت میں پیش کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے میرا اندازہ یہ ہے کہ 125 کروڑ یا 125 ارب تعداد، یہ دو حصوں پر مشتمل ہے. ان کا اصل نیوکلیس ہے امیین، عرب، عرب مسلمان، اس لیے کہ حضور بھی انہی میں سے تھے اور انہی کی زبان میں اللہ نے اپنا آخری کلام نازل فرمایا، گویا کہ انہیں زیادہ درجہ فضیلت حاصل ہے امت مسلمان. باقی مسلمان ان میں ہندی بھی ہیں، ترک بھی ہیں، ایرانی بھی ہیں، بربر بھی ہیں، ملایا کے، جاوا کے، سماٹرا کے، جو اب انڈونیشیا اور ملیشیا میں منقسم ہیں، پھر مغربی افریقہ، سہارا کا علاقہ، موریتانیہ، پھر روس کے اندر، چین کے اندر، یہ سب اگر ملا لیے جائیں نان عرب مسلم تو یہ تقریباً 100 کروڑ یا 1 ارب بن جائے. ان کی تعداد عربوں کی میکسیمم 20-25 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے. گویا کہ 1/5 حصہ امیین کا ہے اور 4/5 حصہ آخرین کا ہے. ان کے بارے میں بھی جان لیجئے کہ ظاہر بات ہے کہ جس بنا پر یہودی یا بنی اسرائیل معزول ہوئے تھے، جس بنا پر وہ معتوب ہوئے، مغضوب ہوئے، ملعون ہوئے، وہی طرز عمل اس امت نے اختیار کیا ہے. دین سے غداری، دین سے بے وفائی، شریعت کو چھوڑنا. آج پوری دنیا میں ایک انچ زمین نہیں ہے جہاں وہ نظام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نافذ فرمایا تھا، قائم کیا تھا، وہ کہیں موجود. کہنے کو ہم 125 ارب ہیں، اسلام نہیں، مسلمان 125 ارب ہیں، اسلام کہیں نہیں. لہذا جس جرم کی پاداش میں وہ مغضوب و ملعون ہوئے، آج ٹھیک اسی جرم کے مرتکب ہم ہیں، لہذا سزا کے مستحق ہیں. پھر ان میں بھی زیادہ مستحق عرب ہیں، اس لیے کہ ان کو فضیلت بھی زیادہ حاصل ہوئی، ان کی زبان میں اللہ نے اپنی کتاب نازل کی، ان میں سے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. تو جن کے رتبے بڑے ہوتے ہیں ان کی پھر ذمہ داری بھی زیادہ، وہ اگر غلط حرکت کریں گے تو سزا کے بھی زیادہ مستحق. یہ جیسے کہ حضور کی ازواج سے مخاطب ہو کر کہا گیا سورہ احزاب میں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو، اگر تم کوئی غلط حرکت کرو گی تو دگنی سزا ملے گی، ہاں اگر تم نیکی کی روش اختیار کرو گی تو اجر بھی دوہرا ہے. اسی اعتبار سے عربوں کا معاملہ ہے. ان کا تو یہ سمجھ لیجئے، امیین کا، جب تک وہ اسلام پر کاربند رہے ان کو دنیا میں عروج حاصل ہوا. تقریباً 300 برس ان کے عروج کے ہیں، چاہے وہ جا خلافت راشدہ جو ہے اس کے فوراً بعد سیاسی نظام تو نہیں رہا تھا اسلام کا خالص، لیکن پھر بھی اخلاق ہے، قانون ہے، شریعت ہے، اس کا نظام چل رہا تھا. اس کے بعد زوال ان میں آیا، تو پہلی سزا تو آج سے 750 برس قبل انہیں مل گئی، اور وہ یہ کہ خلافت بنو عباس کا چراغ گل ہوا اور اس کے بعد سے عالم اسلام کی قیادت عربوں کے پاس نہیں رہی. اس کے بعد تو دوبارہ مسلمانوں کو عروج ہوا تو ترکوں کی زیر قیادت ہوا. اللہ نے تاتاریوں کے ہاتھوں پٹوایا، کروڑوں کو قتل کروایا تاتاریوں کے ہاتھوں، وحشیوں کے ہاتھوں، لیکن پھر اس کی قدرت، انہی کو اس نے اسلام لانے کی توفیق دے دی، انہی کے ہاتھ میں جھنڈا تھما دیا، خلافت بھی منتقل ہو گئی ترکان عثمانی. اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کی آخری سزا کا وقت آ گیا ہے، جس کی پیشن گوئی میں آپ کو بتا چکا. اور سب سے بڑی حسرت ناک بات یہ ہے کہ اللہ اب ان کو ایک ایسی قوم سے پٹوا رہا ہے کہ جو مغضوب اور ملعون قوم، یعنی سزا کا بھی درجہ ہوتا ہے، سزا کس کے ہاتھوں؟ مغضوب اور ملعون قوم کے ہاتھوں. یعنی یہ کہ اگر ہندوؤں میں کوئی برہمن ہو اور اسے جوتے مارے جائیں، جوتا بھی کسی چمار سے مروایا جائے، تو معلوم ہوا کہ ایک تو جوتے کا دکھ ہوا، برہمن کو جوتا لگ رہا ہے، اور لگوایا جا رہا ہے کسی شودر کے ہاتھوں. یہ ہے در حقیقت اس وقت امت مسلمہ پر جو اللہ کے عذاب کی کیفیت ہے، خاص طور پر امیین اہل عرب، ان پر جو جوتے پڑ رہے ہیں، جتنا ابھی کتنا بڑا جوتا پڑ گیا ہے، اور ابھی تو یہ سلسلے کا آغاز ہے. ام المحارب یہ ہے، ابھی یہ سلسلہ آگے چلنے والا ہے، چونکہ خبریں موجود ہیں. میں تو جو بات کہہ رہا ہوں حدیث نبوی کی بنا پر کہہ رہا ہوں. باقی رہ گیا دوسرا عالم اسلام، غیر عرب، ان کے بھی کرتوت کوئی اچھے تو ہے نہیں. پورے عالم اسلام میں جو نان عرب مسلم ورلڈ ہے، نمبر ایک پر ہے عربوں کے بعد پاکستان، پازیٹو پوائنٹس میں بھی نمبر ایک پر ہے اور اسی طریقے سے نیگیٹو پوائنٹ میں بھی نمبر ایک پر ہے۔ سزا آئے گی تو سب سے بڑی سزا غیر عرب مسلمانوں میں پاکستان پر آئے گی، اس لیے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا، 45 برس گزار دیے اسلام کا نام یا نہیں، محل بن گئے، کوٹیاں بن گئیں، کارخانے بن گئے، سڑکیں بن گئیں، جو بھی بن گیا، اگرچہ اب تو وہ بھی بننے کا سلسلہ ختم ہے اور اس کے ٹوٹنے کا اور تخریب کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ ہم نے اپنی ساری توانائی کس کام میں لگائی، دین کہاں ہے، اسلام کہاں ہے؟ بس وہ مسجدوں کے اندر ہے، تو مسجدیں تو ہندوستان میں اب بھی آباد ہیں، مسجدیں تو انگلستان کے اندر چرچ خرید خرید کے مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، اس کے لیے تو پاکستان بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لہذا واقعہ یہ ہے کہ اس اعتبار سے عین ممکن ہے کہ پاکستان پر بھی اتنا ہی بڑا عذاب آئے، جیسے کہ اب دنیا کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ سب ہمارے جنرل اسلم بیگ صاحب بھی کہتے رہے کہ اب سیکنڈ ٹارگٹ پاکستان ہے۔ آج یعنی آپ سمجھیے کہ 13 تاریخ ہے، کل آ رہا ہے امریکہ کا کوئی ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن، اور اس نے آ کر یا تو یہ کہ اگلوانا ہے کہ سب کچھ جو کھایا پیا ہے ایٹمک وہ اگل دو، جیسے کہ عراق سے اگلوا لیے انہوں نے سب کچھ، ورنہ پھر یہ ہے کہ اندیشہ یہ ہے کہ یہ وہاں جا کر واپس اگر ہماری حکومت کھڑی رہ گئی، اور اللہ کرے کہ کھڑی رہے، اگر کھڑی رہ گئی تو اندازہ یہی ہے کہ جا کر لائن کلیئر دیں گے یہ بھارت کو کہ گو اہیڈ اور حملہ کرو، اس لیے کہ کسی صورت بھی بنی اسرائیل کسی شکل میں قبول نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں میں کوئی ملک ایسا ہو جس کی ایٹمک کیپیبلٹی ہو۔ ویسے تو یہ کہ اب محسوس ہوتا ہے کہ راز فاش ہو ہی چکا ہے، اور گمان غالب ہے کہ ایٹم بم پاکستان کے پاس ہے، بن چکا ہے، جسے آج کل استعارے میں کہا جا رہا ہے کہ ریڈ سگنل سے آگے نکل آئے۔ تو اندازہ یہ ہے کہ پچھلے سال کے اپریل میں وہ ریڈ سگنل کراس کر لیا تھا، اور اس کے بعد سے جو ہے امریکہ کی آنکھیں بدل گئی، ساری اس نے اپنی مدد روک لی، ہر طریقے سے پوری دنیا میں دباؤ ڈال رہا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ تعاون نہ کرے، چین پر انتہائی شدید دباؤ ہے اس کا کہ جو بھی اس نے وعدے ہم سے کیے ہوئے ان سے وہ پھر جائے، جان میجر صاحب یوں ہی نہیں گئے تھے وہاں پر، یہ ساری جو بھی اس وقت ہو رہی ہے ہیکٹک ایکٹیویٹی جو ہے اس کے پس پردہ یہی ہے کہ پاکستان کو ہر اعتبار سے آئسولیٹ کر یا تو گھٹنوں پر گرا دیا جائے کہ وہ اپنا کم سے کم ایٹمک جو بھی کھایا پیا ہے وہ اگل دے، اور ورنہ پھر یہ کہ اس کو سزا دی جائے۔ اب آخری اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں، کیا ہوگا یہ میں نہیں جانتا، اس وقت میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ امت مسلمہ بھی اس وقت اللہ کی سزا کی گرفت میں ہے، اس کا جو زیادہ فضیلت والا حصہ تھا اس پر تو شدید ترین سزا کا آغاز ہو چکا، ایک ہی ملک تھا جو آنکھیں دکھا سکتا تھا اسرائیل کو، اس کا برکس نکالا جا چکا، باقی سب کے سب جو ہے وہ امریکہ کے کلچز میں ہیں، پوری طریقے سے اس کے شکنجے میں، پورا ان کا تیل، ان کی دولت کی بنیادی وہ ہے، وہ اس کے قبضے میں آ چکا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ در حقیقت عالمی صہیونیت کے شکنجے میں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ امیین کے اوپر تو اسرائیلیوں کا پورا تسلط ہو چکا ہے، گریٹر اسرائیل بھی اب کوئی، صرف یہ ہے کہ حقیقت میں کوئی شے بن چکی ہوتی ہے، نقشے پر اس کی ڈیمارکیشن بعد میں ہو جائے، حقیقت میں تو وہ بن چکا ہے، زیادہ 2-3 سال اور لگیں گے کہ وہ باقاعدہ ان حدود کے ساتھ دنیا کے نقشے پر آ جائے گا، اور وہ چیزیں تمام حضور کی پیشن گوئیوں میں۔ بقیہ رہ گیا نان عرب مسلم، ان میں باقی کوئی ملک ایسا ہے ہی نہیں، ترکی ہے وہ پہلے سے امریکہ کے گھڑے کی مچھلی ہے، لے دے کر کچھ آنکھیں دکھائی تھی کچھ عرصے کے لیے ایران نے، اب ظاہر بات ہے کہ اس کا بھی وہ مقام اب نہیں رہا، وہ ریولیوشنری زیل بھی جو بھی تھا ان کا ختم ہو رہا ہے، پاکستان ہے جو کھٹک رہا ہے، باقی اور ملک ہے کون سا، انڈونیشیا ہے تو بڑی تیزی کے ساتھ وہاں کنورشن ہو رہی ہے، مسلمان عیسائی بن رہے ہیں، اور جو رہ گئے نام کے مسلمان وہ بھی ثقافت جو ہے اس کے اعتبار سے بڑی تیزی کے ساتھ اسلام کا خاتمہ ہو رہا ہے، تھوڑا سا ایک ملیشیا ہے کہ وہاں پر کچھ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ مسلمانوں کے اندر کچھ احیائی ایک جھلک ہے، کچھ لوگوں کے اندر کافی جذبہ ہے، باقی اور ہے کیا۔ بنگلہ دیش کا حال آپ کو معلوم ہے، بھوکا ننگا ملک، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، باقی تو رہ گیا یہی، اور یہ ہے اس وقت ٹارگٹ نمبر 1۔ تو البتہ یہ ہو سکتا ہے، اب میں اس تصویر کا دوسرا رخ بتا رہا ہوں، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بچا لے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان پر بھی کچھ سخت عذاب آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کسی، اب تیسری امت کا ذکر کر رہا ہوں، ایک امت سابقہ امت مسلمہ 1.5 کروڑ، دوسری امت امت مسلمہ موجودہ یہ 1.25 ارب، باقی جتنے انسان دنیا میں ہیں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہے، حضور کو ان سب کی طرف بھیجا گیا ہے، گویا کہ سب حضور کے امتی ہیں. فرق کیا ہے کہ جنہوں نے حضور کو نبی مانا رسول مانا وہ امت اجابت کہلاتے ہیں علمی اصطلاح میں، اور یہ امت دعوت ہے جن کی طرف حضور کو بھیجا گیا ہے، یہ بھی امت میں شامل اس لیے کہ ان کی طرف حضور کو بھیجا گیا ہے. حضور کی بعثت وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا اور وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اب دونوں امکان ہیں، چاہے تو موجودہ امت مسلمہ میں سے کسی غیر عرب مسلم ملک کو اللہ تعالیٰ چن لے، اللہ کرے کہ وہ پاکستان ہو، چاہے ان میں سے کسی کو، جو بھی یہ غیر مسلم اقوام ہیں، ان میں سے کسی کو اگر وہ تاتاریوں کو اسلام میں داخل کر سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ چینیوں کو، جاپانیوں کو، کوریا کے لوگوں کو، ہو سکتا ہے ہندوستان کے ہندوؤں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، امریکہ کو توفیق دے دے، کسی اور قوم کو توفیق دے دے کہ وہ اسلام لے آئے اور اسلام کا جو احیاء ہے اور غلبہ ہے وہ اس قوم کے ذریعے سے اس کا نقطۂ آغاز ہو. یہ دونوں امکانات موجود ہیں. اور شدید ترین بات کیا ہے، جیسے پہلے تاتاریوں سے پٹوایا تھا اور پھر ان کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا دیا، ہو سکتا ہے کہ اب بھی امت مسلمہ کے کسی حصے کو کسی غیر مسلم قوم سے پٹوا کر اور پھر اس غیر مسلم قوم کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کا جھنڈا تھما دے. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. وہ کوئی سا بھی ملک ہو سکتا ہے، اس اعتبار سے غلبہ تو ہوگا. اب دو پروسیسز ہیں، ایک ہے اسلام کے غلبے کا کسی جگہ سے آغاز، ایک ہے یہود کی آخری صدا کا وقت، اور یہ عین ممکن ہے یہ دونوں پروسیس، اللہ کا عذاب آخری یہود پر نازل ہو اور مسلمانوں میں سے یا غیر مسلم کسی قوم میں سے کسی کو اللہ منتخب کر کے اور اسلام کی نشت ثانیہ کا عمل شروع کرا دے، اور یہ دو پروسیس سنکرونائز ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ہی وقت کے اندر ایک نقطے پر جمع ہو جائے، ادھر اسرائیل کا قلع کما ہو جائے اور یہودی ختم ہو جائے حضرت مسیح علیہ السلام کے دست مبارک سے، ان کے ذریعے سے. اور جیسے کہ پیشن گوئی ہے، جب حضرت مسیح آئیں گے تو تمام عیسائی مسلمان ہو جائیں گے. حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ یقتل الخنزیر و یکسر الصلیب، جب حضرت مسیح آئیں گے صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے. حقیقت یہ ہے کہ وہ صلیب دیے ہی نہیں گئے، وما قتلو ہو وما صلبو ہو ولیکن شبہ لہو، لیکن ان کا جو عقیدہ جو ہے، یعنی حضرت مسیح کے بارے میں ہمارا اور ان کا عقیدہ 80% تو ایک ہے، وہ بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول، ہم بھی مانتے ہیں اللہ کے رسول، انہوں نے غلو کیا ہے، خدا کا بیٹا بنا دیا. ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ غلو کرتے ہیں، یہ غلو ہے، کرتے ہیں. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، فرق کیا رہ گیا؟ ہمارے بھی عام جاہل لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. پھر یہ کہ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، عیسائی بھی سمجھتے ہیں زندہ آسمان پر اٹھائے گئے. اب فرق کیا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سولی چڑھ گئے، پھر جب انہیں ان کی لاش رکھ دی گئی تھی، جسد مبارک رکھ دیا گیا، ایک کیو تھی، ایک پہاڑی کسی جگہ پر خلا تھا غار کے اندر، وہی وہ دوبارہ زندہ ہوئے ہیں، واپس آئے ہیں، اس سے نکلے ہیں، اپنے بعض جو ہے حوارین ان سے ملاقات بھی کی ہے اور پھر انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا. یہ ان کا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ یہ عزرو قرآن کے وصولی پر چڑھے ہی نہیں، کوئی اور چڑھا ہے ان کی جگہ. اور برنباس کی انجیل نے واضح کر دیا کہ ان کے جس حواری نے غداری کی تھی اسی کی شکل بدل دی گئی حضرت مسیح علیہ السلام کی، وہ پکڑا گیا، کیفر کردار کو پہنچا، سولی چڑھا. حضرت مسیح کو تو اس باغ میں سے ہی اللہ کے چار فرشتے آئے، چھت کو پھاڑ کر نیچے اترے اور حضرت مسیح کو لے کر آسمان پر چلے گئے. وہی حضرت مسیح آئیں گے. اب آ کر جب وہ حقیقت بیان کر دیں گے کہ بھائی میں سولی پر چڑھائی نہیں, تو سلیب ختم, یکسر سلیب, وہ سلیب کو توڑ دیں گے. اور دوسرے انہوں نے آسمانی شریعت میں جو بہت بنیادی چیزیں ہوتی ہیں حلال اور حرام کی, اس میں سے خنزیر جو ہمیشہ سے حرام اور نجس سمجھا گیا اس کو انہوں نے اپنے لیے حلال کر لیا. یقتل الخنزیر, گویا کہ اس کی حرمت کا بھی دوبارہ نظام ہو جائے گا, تو حقیقت منکشف ہو جائے گی. تو پورا عالم عیسائیت جو ہے یہ کوئی پونے دو ارب اس وقت دنیا میں ہے, یعنی 4.5 ارب تعداد ہے حضور کی امت دعوت, 1.5 کروڑ امت سابقہ, امت مسلمہ یہود, سابقہ امت مسلمہ جو مغضوب ہے ملعون ہے, 1.25 ارب موجودہ امت مسلمہ جن میں سے کوئی 20-25 کروڑ عرب ہے, اور باقی سمجھیے کہ 90 کروڑ یا 100 کروڑ کے لگ بھگ یہ غیر عرب مسلمان ہیں. باقی 9 انسانی رہ گئی 4.5 کروڑ. جی عرب تو میں بیان کر چکا نا کہ عرب تو اسی میں سے 20-25 کروڑ ہیں. ہاں یہ عرب, یہ جو 4.5 ارب ہے, 2.25 ارب اس میں عیسائی ہیں, 2.75 باقی جو ہیں وہ باقی جو بھی بدھ مت ہے, ہندو مت ہے اور ہیں جو نیچر ورشپ کرنے والے ہیں. یہ تو یہ اگر پورے کے پورے حضرت مسیح کے نزول کے بعد ایمان لے آئیں, جیسے کہ حدیث میں خبر دی گئی ایک امت ہو جائے گی, تو گویا کہ اسلام کے غلبہ جو ہے وہ اس ذریعے سے ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے جو بھی مسلمانوں کے کوئی رہنما ہوں گے کہ جن سے جنگ ہو رہی ہوگی یہودیوں کی, وہ نشت ثانیہ اسلام کی کہاں سے ہوگی, وہ ہے جو میں نے عرض کیا. یہ بھی ممکن ہے اللہ ہمیں توفیق دے دے, یہ بھی ممکن ہے کہ ہمیں بھی اللہ پٹوائے. آج مشرقی پاکستان کا وجود نہیں رہا, اب بنگلہ دیش ہے. ہو سکتا ہے عین ممکن کہ یہ پاکستان بھی بلکنائزیشن آخری خطروں تک پہنچ چکا ہے, جو ریڈ سگنل ہے ہم اس تک پہنچ چکے ہیں. اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا نقشہ نقشے سے نام ہی ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو قبول کر لے. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسبہ مل گئے کعبے کو سنم کھانے سے. بہرحال ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دین کے غلبے کا پروسیس شروع کرائے گا اور بالآخر پورے کرے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے. یہ ہے میرا خلاصہ. البتہ یہ کہ اس میں پاکستان کے اعتبار سے جو مثبت چیزیں ہیں وہ بھی میں بیان کر دینا چاہتا ہوں, منفی تو میں نے بیان کر دی. عربوں کے بعد سب سے بڑے مجرم جو ہیں اسلام کے, اللہ کے, اللہ کے رسول کے, وہ ہم ہیں مسلمانان پاکستان. کیوں؟ ہم نے ملک بنایا اسلام کے نام پر, لاکھوں جانیں گئیں کلمہ گو لوگوں کی اسلام کے نام پر, ہزار ہا عصمتیں لوٹیں اسلام کے نام پر, یہاں آ کر ہم نے عیش کیے, عیاشیاں کی, جس کے پاس 4 پیسے ہو گئے پردہ اٹھا کے پھینک دیا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہماری تہذیب جو ہے یہ تو شاید صرف غریبی کے لیے تھی, اب ہمارے پاس غریبی نہیں ہے, ہم بہتر سے بہتر لباس پہن کے نکل سکتی ہیں باہر, تو کیوں نہ ہم اب وہ انداز اختیار کریں. یہ جو کچھ اسلام کے ساتھ ہم نے کیا ہے 45 برس, اس کا تو نتیجہ منطقی یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالی کی سزا. عربوں کے بعد سب سے بڑے مجرم ہم. لیکن مثبت پہلو کیا ہے, یہ میں نے اپنی کتاب میں بھی بیان کیا ہے اور اس تقریر میں بھی جو اس میں ندا میں چھپی ہے بیان کیا ہے اختصار کے ساتھ, کتاب میری وہ استحکام پاکستان میں. 400 برس سے مجددین امت سب کے سب اس خطے میں پیدا ہوئے, کوئی وجہ تو ہے. پہلا 1000 سال جو ہے امت مسلمہ کا مجددین پیدا ہوئے عالم عرب میں, دوسرا 1000واں سال شروع ہوا مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ, شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ, 13ویں صدی میں شہیدین کی تحریک سید احمد بریلوی شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہما, 14ویں صدی میں جو اعظم رجال یہاں پیدا ہوئے کہیں پیدا نہیں, حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جیسا عالم دین. انگریز کتنا خائف تھا آپ کو معلوم ہے کہ گرفتار کر کے بھی مالٹا میں رکھا یا نہیں رکھا, اس کینڈے کی کوئی شخصیت پورے عالم اسلام میں اور نہیں. پھر یہ کہ ابو الکلام آزاد جیسا داعی القرآن جس نے حکومت الہیہ کا نعرہ لگایا 1912 میں, پھر یہ کہ مولانا مودودی جیسا مصنف مفکر اسلام کے نظام کو پیش کرنے والا، پھر مولانا الیاس جیسے مبلغ قرآن جنہوں نے تبلیغ کو کم سے کم دوبارہ زندہ کر دیا، وہ محدود ہے، اس کا دائرہ کار محدود ہے، اہداف محدود ہے، لیکن اتنی بڑی تحریک پوری دنیا میں آپ کو کہیں اور نظر نہیں آ سکتی جتنے لوگ اس تحریک کے تحت جو حرکت میں رہتے ہیں. پھر علامہ اقبال جیسا مفکر اس صدی میں مغربی تہذیب پر تنقیدی نگاہ ڈالنے والا، ان کے فکر کی دھجیاں بکھیر دینے والا، وہ شخص بھی پیدا کیا تو اللہ نے یہی پیدا کیا. تو یہ مختلف اعتبارات سے آپ کو بتا رہا ہوں. آخر یہ کچھ اشارات ہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی مشیت ہے جو اس خطے کے ساتھ وابستہ ہے. پھر یہ کہ پوری دنیا میں مسلمان ممالک آزاد ہوئے، لیکن صرف ایک ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے، انڈونیشیا میں اسلام کا نام نہیں لیا گیا، عالم عرب میں کہیں اسلام کا نام نہیں لیا گیا. عرب نیشنلزم کی بنیاد پر انہوں نے یورپین امپیریلزم کا بوجھ اٹھا کر پھینکا ہے، عرب قومیت کی بنیاد پر، عرب نسل کی بنیاد پر، لیکن یہ کہ اسلام کے نام پر بننے والی صرف یہ قوم، یہ ایک ملک ہے. تو یہ کچھ انڈیکیشنز ہیں، یہ فطرت کے اشارات ہیں. اس کی وجہ سے امید ہوتی ہے کہ شاید اللہ تعالی ہمیں توفیق دے دے، یا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی کوئی اور ذرا جھنجھوڑ کر کہ ایک اور صدا ہمیں کوئی مل جائے، تاکہ کچھ دلدر دور ہو جائیں. ہم عیش کے عادی ہو گئے ہیں، آسائشوں کے عادی ہو گئے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ کچھ جھنجھوڑ کر، کچھ صدا دے کر پھر ہمیں ہی بیدار کر دے. یا یہ بھی جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں پٹوا کر اور جس قوم کے ہاتھوں پٹوائے اسی کو اسلام کا جھنڈا تھما دے. اللہ کی شان تو یہ ہے کہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، وہ زندہ میں سے مردہ نکالتا ہے، مردہ میں سے زندہ نکالتا ہے. اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کی پیشنگوئی میں نے کئی مرتبہ شائع کی ہے کہ انہوں نے تفہیمات الہیہ میں یہ لکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کی اعلی ذات کے ہندوؤں کی اکثریت اسلام قبول کر لے گی. اگرچہ کوئی آثار نہیں ہے، لیکن یہ کہ کہاں آثار موجود تھے کہ روس اس طریقے سے اس کی دھجیاں ہو جائیں گی. اتنے بڑے بڑے واقعات، انایکسپیکٹڈ واقعات اس وقت دنیا میں ہو رہے ہیں اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ نقشے بدل رہے ہیں. تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن بس اس پر میں اپنی گفتگو کا، پچھلی گفتگو کا حصہ ختم کر کے اب آ رہا ہوں جو آج کی اصل گفتگو. یہ جو بھی کچھ میں نے بیان کیا قرآن اور حدیث سے، یہ تو ہوگا. اب ہمارے لیے، اب میں یہاں پر قوم کی بات نہیں کر رہا، ایک ایک فرد کی بات کر رہا ہوں. ہمارے لیے دو طریقے، یا تو جیسے ایک اسپیکٹیٹر ہوتا ہے، تماش بین، ہم دیکھتے رہیں کیا ہو رہا ہے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، ہم انہی دھندوں میں لگے رہے جن میں لگے ہوئے، اپنا دھندا، اپنا کاروبار، اپنا پروفیشن، اپنا بزنس، اپنا یہ، اپنا وہ، اللہ اللہ خیر صلاح، بس یہ کہ مہینے کے مہینے آ کے ڈاکٹر صاحب کی تقریر سن لی جائے، اور کبھی کچھ اور ہو جائے توفیق تھوڑا بہت تو کوئی ادھر اس پر کوئی حرکت کر لی جائے، اللہ اللہ خیر. ایک راستہ تو یہ، بہرحال مجھے تو کوئی آپ میں سے کسی کے بارے میں اختیار نہیں ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، رب انی لا املک الا نفسی واخی، پروردگار مجھے تو اختیار نہیں ہے کسی پر سوائے اپنے اور اپنے بھائی کی جان کے، اور یہ پوری قوم انکار کیے بیٹھی ہے، حرکت کرنے کو تیار نہیں، جنگ کے لیے میدان میں نکلنے کو تیار نہیں. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، تو اب ہمارے اور ان فاسقوں کے درمیان فصل اور بوجھ پیدا کر دیں، میں ان کے ساتھ، ان ناہنجاروں کے ساتھ رہنے کو بھی تیار نہیں. ہو سکتا ہے، اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ مجھے کسی پر اختیار نہیں ہے. آپ چاہیں تو اسپیکٹیٹرز رہیں، تماشبین رہیں، دیکھتے رہیں، جو ہونا ہے ہو جائے گا، ہم اپنے دھندوں میں لگے رہیں. ورنہ اگر یہ سوچنا ہے کہ اس میں ہمیں کچھ کرنا چاہیے، جس کے دل میں بھی یہ آرزو ہو، یہ امنگ پیدا ہو جائے کہ ہمیں کوئی پازیٹو رول ادا کرنا چاہیے، اس کے لیے میں اب دو باتیں عرض کر رہا ہوں. کچھ کرنے کا جذبہ کیسے پیدا ہو؟ دیکھیے، مسلمان کچھ کرنے پر آمادہ ہوتا ہے جب نمبر ایک اس میں کچھ ایمان کی رمق ہو، نمبر دو اسے معلوم ہو جائے کہ یہ چیز فرض ہے. دو چیزیں میں بیان کر رہا ہوں، ایک ایمان ہو کہ ہاں اللہ ہے، مرنے کے بعد اس کے حضور میں حاضر ہونا، واقعی قرآن اللہ کی کتاب ہے، محمد اللہ کے رسول تھے، یقین، کسی درجے میں یقین دل میں ہو، تھوڑا ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، بہت قیمتی شے ہے، لیکن صرف زبانی کلامی ہے تو وہ تو دنیا میں تو چل جائے گا، آپ دنیا میں مسلمانوں کے بڑے لیڈر بھی بن جائیں گے، آخرت میں تو جب تک کہ وہ دلی ایمان نہیں ہوگا کوئی حیثیت کسی کی ہے نہیں، اس لیے کہ اللہ تو دل کو دیکھے گا، ہمارے رجسٹر نہیں دیکھے گا کہ مردم شماری میں یہ مسلمان لکھا ہوا تھا یا یہ تو مسلمانوں کا بہت بڑا لیڈر تھا، قائد تھا، اس کا کوئی وہاں پر جو ہے ایک گھیلے بھر کی اہمیت نہیں، دل میں ایمان ہو. اچھا دل میں ایمان ہو، اور نمبر دو یہ معلوم ہو جائے کہ میرا فرض. جن کے دلوں میں ذرا بھی ایمان ہے اور انہیں معلوم ہے کہ نماز فرض ہے، نماز پڑھتے ہیں. جن کے دلوں میں ذرا بھی ایمان ہے اور انہیں معلوم ہے کہ روزہ فرض ہے، چاہے وہ مئی کے ہوں جون کے روزے ہو، رکھتے ہیں، سختی جھیلتے ہیں، بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں. تو اگر یہ بھی معلوم ہو جائے کہ دین کی اقامت کے لیے جد و جہد کرنا فرض ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ اب بھی اس گئے گزرے دور میں بھی کمر کس لیں. بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ یہ چیز ہمارے فرائض کی فہرست سے خارج ہو. وجہ کیا ہے کہ دور خلافت راشدہ کے بعد سے حکومت تو رہی ہے عام طور پر کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے اچھے لوگ بھی آئے، اس لیے کہ خود حضرت معاویہ صحابی ہیں، عمر بن عبدالعزیز تابعین میں سے ہے، لیکن یہ کہ ان کا بڑا اونچا رتبہ ہے، خلافت راشدہ میں دور شمار ہو رہا ہے، صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، بنو امیہ میں اور بھی بڑے بڑے اونچے لوگ ہوئے ہیں، تو ہوئے. لیکن عام طور پر اگر وہ مقولہ ٹھیک ہے کہ حکم الاکثر حکم الکل، اکثر کا حکم بھی بنایا جائے گا کل کا، تو اس کے اعتبار سے ہماری حکومت تو رہی ہے فساق اور فجار کے ہاتھوں میں. علماء کا کام رہا ہے نماز پڑھا دینا، روزے کے احکام بتا دینا، نکاح طلاق کے مسائل بتا دینا، طہارت کے مسائل بتا دینا، اللہ اللہ خیر سر. وہ مفتی ہو، قاضی ہو، تنخواہیں ملتی ہو حکومت سے، وہ بابر آ گیا، لودھی ختم ہو گیا. وہ خطبے میں پہلے لودھی کا نام لیتے تھے، اب انہوں نے بابر کا شروع کر دیا. گاؤں آمد کے خر رفت کے، خر آمد کے گاؤں رفت سے انہیں کیا بحث ہے؟ ان کا کام تھا نماز، روزہ، حج، زکات کے مسائل بتا دینا، اور یہ کہ نماز جنازہ پڑھا دینا، امامت کرا دینا، یہ ہے. اس سے آگے یہ ہے کہ نکاح طلاق کے مسائل بتا دینا، باقی رموز مملکت سے کوئی تعلق نہیں. یہ چیز اتنی راسخ ہو چکی ہے علماء کے طبقے کے اندر کہ وہ نماز، روزہ اور حج اور زکات کو فرض سمجھتے ہیں، اس دین کے اس نظام کو بتمام و کمال دوبارہ قائم کرنے کی جد و جہد کو فرض نہیں سمجھتے. اسے انہوں نے فرض کفایہ کے درجے میں رکھ دیا. وہ جہاد ہے، جہاد فرض کفایہ ہے، کوئی کر لے تب بھی ٹھیک، نہ کرے تب بھی ٹھیک. یہ جو ساری کیٹیگریز ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ چکی ہے، اس کی وجہ سے ہم تقریر سنتے ہیں، کوئی بات سنتے ہیں تو ذرا سی حرکت پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ ساری حرکت نماز روزے ہی میں ختم ہو جاتی ہے. اس سے آگے کو چونکہ فرض سمجھا ہی نہیں، فرض سمجھیں گے تو بات ہوگی. اسی لیے جن کتابوں کا میں نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ مطالعہ کریں، وہاں پہ میرا ایک صرف 6 صفحے کا مضمون ہے، اس میں جو ہمارا سلسلہ اشاعت تنظیم اسلامی نمبر 3 ہے، میں نے اس میں بیان کیا ہے، اور علماء کو، پورے ملک کے علماء کو دعوت دی تھی کہ اس میں کوئی غلطی ہو تو آئیں اور مجھے بتائیں. اور اس کی روح سے مسلمانوں کے دینی فرائض کے 3 لیولز. پہلا لیول، خود اللہ کے بندے بنیں، خود شریعت کو اپنے اوپر نافذ کریں، حلال اور حرام کے حدود پر خود کاربند ہوں، حلال پر اکتفا کریں، حرام سے مجتنب رہیں، فرائض کے پابند رہیں. پہلا کام تو یہ، اگر یہی نہیں کرتے تو دوسرا کام بتانا ہی غلط، بیکار. دوسرا کام، اسی دین کی دعوت اور تبلیغ. ہر مسلمان مبلغ ہونا چاہیے. حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیتن، پہنچاؤ میری جانب سے کہا ایک ہی آیت پہنچاؤ. ہر صاحب ایمان کا فرض ہے دین کے پیغام کو پہنچانا. ظاہر ہے اسے سمجھے گا، پڑھے گا، سیکھے گا تو ہی پہنچائے گا، نا کیسے پہنچا دے گا؟ ورنہ تو پٹھانوں والا لطیفہ جو مشہور ہے کہ خان صاحب نے بنیے کے سر پر تلوار رکھ دی کہ پڑھو کلمہ، انہوں نے کہا خوب پڑھاؤ، کہنے لگے یہ کلمہ تو ہم کو بھی نہیں آتا، ویسی تبلیغ جو ہے اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. دین سیکھو سمجھو پھر سمجھاؤ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور اس کے لیے اصل مرکز و محور قرآن. بلغوا عنی ولو آیتن، حدیث کو آیت نہیں کہا جاتا، آیت تو قرآن ہی کی ہے. کوئی فلسفہ کوئی منطق اپنی تصنیف جو ہے وہ آیات شمار نہیں ہوگی، آیت تو ہے قرآن، قرآن کی آیت. پہنچاؤ میری جانب سے ایک ہی آیت پہنچاؤ، تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی بنیاد پر دعوت دین کو اپنے اوپر فرض سمجھنا ہر مسلمان کا، یہ دوسرا لیول ہے فرائض دینی کا. تیسرا لیول اس سے آگے بڑھ کر دین کو قائم کرنے کی جد و جہد، یہ ہے ایک انقلابی فریضہ. اس لیے کہ دین ایک مکمل نظام زندگی ہے، اس کی اپنی سیاست ہے، اپنی معیشت ہے، اپنا معاشرتی نظام ہے، اس کا فوجداری قانون ہے، اس کا قانون شہادت ہے، اس کے اپنے جو ہے دیوانی قوانین ہیں، قانون وراثت ہے. اس پورے دین کو قائم کرنے کے لیے پہلے جو نظام قائم ہے اس کے بخیے ادھیڑے جائیں گے تب ہوگا کہ ویسے ہو جائے گا؟ وہ نظام کیا ہے جس کو میں اب نظام خلافت کے عنوان سے بیان کر رہا ہوں؟ انشاءاللہ کل رات تقریر ہوگی میری اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ، اس وقت میں اس میں نہیں جا رہا بالکل. وہ تقریر میری ہوگی ناظم آباد نمبر 4 کی جو مسجد ہے، جامع مسجد ہادی مارکیٹ کی، وہ جو مین روڈ جا رہی ہے ناظم آباد سے نارتھ ناظم آباد کی طرف، داہنی طرف جو ہے 4 نمبر پہلے آتا ہے نمبر 1 اور نمبر 2 ناظم آباد، اس کے بعد جب جہاں پل بن رہا ہے اس سے گزر کر جب جائیں گے تو داہنے ہاتھ پہ نمبر 4 ہے، ناظم آباد نمبر 4، اس کی مسجد جو ہے سڑک سے، مین سڑک سے زیادہ دور نہیں ہے. اس میں کل عشاء کے بعد مجھے بیان کرنا ہے وہ نظام ہے کیا جسے اب ہم نظام خلافت سے تعبیر کر رہے ہیں، تو وہ وہاں میں بیان کروں گا. اس وقت صرف یہ عرض کرنا ہے کہ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے موجودہ نظام کے بخیے ادھیڑیں گے تو قائم کریں گے نا، تخریب کے بغیر تعمیر نہیں ہوتی. گفت رومی ہر بنائے کوہنہ کا باداں کنن، ندانی اولا تعمیر را ویران گنا. تو انقلاب کے لیے جو ہے وہ تو تخریب لازم ہے، اور ظاہر بات ہے جو نظام موجود ہے اس کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. یہ ہمارے سیاستدان کیسے کیسے اب گل کھل رہے ہیں، ارب ہا ارب روپے جو ہے کس طریقے سے لوٹ مار مچی ہوئی ہے، اور ہمارے پنجاب کے وزیر اعلی صاحب جو ہے یہ کہہ سکے صرف کہ بی بی زیادہ شور مت مچاؤ، اگر ہمارے ساتھی چور ہے تو تمہارے ساتھی بھی چور ہے. گویا کہ اس حمام میں سب دنگے ہیں، سب نے لوٹا ہے، خوب لوٹا ہے، ڈٹ کے لوٹا ہے، مارشل لا کے دور میں بھی لوٹا لیکن ڈھکن ڈھکا رہا، اس لیے کہ وہ سب بول کوئی نہیں سکتا تھا. اب کم سے کم یہ ڈھکن تو اٹھ جاتا ہے، پتا تو چل جاتا ہے کیا لوٹ مار ہو رہی ہے. اس اعتبار سے یہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ والے ہیں، یہ جاگیردار، یہ سرمایہ دار، جب تک کہ ان کے مفادات جو ہیں اگر ان پر ضرب نہیں آتی تو نظام کیسے بدلے؟ نظام بدلے، نظام یہ نہ ہٹے تو دوسرا نظام کیسے آئے؟ یہ ہے اصل میں وہ ڈائلیما جس کی وجہ سے اب تیسرا لیول جو ہے وہ ایک انقلابی جدوجہد ہے. اسے بھی اگر فرض سمجھیں گے تو آپ اس کے لیے بھی ہمت کریں گے، فرض نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ خامخواہ کاہے کے لیے. انقلابی جو جدوجہد ہوتی ہے اس کے اندر تو بڑے خطرات ہیں، جیلوں میں جانا ہے، ہو سکتا ہے پھانسیاں لگیں، اور ہو لاٹھی چارج ہو، گولیاں چلیں. یہ تو اپنے نظام کو نظام کوہنا کے پاس بانو، یہ معرض انقلاب میں. وہ تو یہ کہ جو بھی نظام ہوتا ہے وہ تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ریزسٹ کرتا ہے. اس نظام کو بدلنے کے لیے آپ کو اب آپ ہمارے ہاں ہوا کہ نہیں، اس سے بڑا فراڈ اور کیا ہوگا کہ نفاذ شریعت ایکٹ اور اس میں لکھا ہے شریعت کی بالادستی ہم تسلیم کرتے ہیں بشرطے کہ ہمارے نظام پر کوئی آنچ نہ آئے. آپ نے دیکھا، اس سے بڑی ڈھٹائی میں نہیں سمجھتا کہ تاریخ انسانی میں کبھی ہوئی. منافقت بھی ہمیشہ جاری رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ بھی جاری رہی ہے، سودی کاروبار اور بینکوں کے تحت جو کچھ ہوتا رہا یہ سرد جنگ تھی، لیکن اب تو یہ ہاٹ وار ہے. نفاذ شریعت ایکٹ میں یہ بات صراحت کے ساتھ کہ سود پچھلا بھی جو ہمارا باہر کے ساتھ جو معاہدات ہیں سودی وہ بھی جاری رہیں گے، آئندہ بھی ہم کوئی پابندی قبول نہیں کرتے کہ سودی قرضے نہیں لیں گے اور سودی لین دین نہیں کریں گے. باقی اندرون ملک بھی کوشش کریں گے کہ نکل جائے, باقی یہ کہ اس کے لیے کوئی وقت کی گارنٹی دینے کو تیار نہیں. اس کا نام ہے نفاذ شریعت ایکٹ, جس میں انسداد شریعت جو ہے راستہ روکنا اتنا پختہ کر دیا. اب یہ قانون کا ہے, اب سارا قانون کے ذریعے سے راستہ روکے گا. یہ ہے وہ حال جس سے کہ ہم اس وقت دو چار ہیں. جب تک اس نظام کو تلپٹ نہیں کریں گے اسلام کہاں سے آ جائے گا؟ نمازیں پڑھنے سے اسلام نہیں آ جائے گا, محض تبلیغ کرنے سے اسلام نہیں آ جائے گا, الیکشن لڑنے سے اسلام نہیں آئے گا. وہ تو وہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے. کل تک پی 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 سب سے زیادہ گندگی کی پوٹ, اور اب پشاور کے بلدیاتی الیکشن کے لیے اتحاد ہو گیا پیپلز پارٹی کے ساتھ, جے یو آئی کا بھی ہو گیا, جماعت اسلامی کا بھی. یہ تو مطلب یہ کہ دین ہر وقت اپنی سیاسی مصلحتوں کے تابع رہے گا. گویا کہ ہم نے دین کو کھلونا بنا کر رکھ لیا ہے. وہ فضل الرحمان صاحب ہو, وہ اس سے پہلے بھی معاہدات کر رہے تھے بینظیر کے ساتھ, اس وقت شاید وہ عورت نہیں تھی, بعد میں شاید تبدیلی یہ جنس ہو گئی, بعد میں وہ عورت ہو گئی, شاید پہلے مرد تھا جس کے اندر سے عورت برآمد ہو گئی. اور اب جو ہو رہا ہے وہ اب سب کچھ کر کے, وہ ساری گالیاں دے کر, اس کا سارا جو بھی پرانا کچا کٹھا ہے اسے علم نشرہ کر کے پوری دنیا میں لے جا کر, اور اب پھر اتحاد ہو رہا ہے. تو یہ حال جو ہے یہ اسلام کے ساتھ میرے نزدیک سب سے بڑی غداری یہ ہے جو ہو رہی ہے اس وقت الیکشن کے لیے, چند سیٹوں کے لیے. جسے میاں طفیل صاحب نے کہا ہے کہ تم نے صدقہ اور زکات وصول کی ہے نواز شریف سے, یہ چند سیٹیں جو لی ہیں اپنے آپ کو آئی جی آئی میں گم کر کے. یہ سابق امیر جماعت جو اب بھی جماعت میں ہیں ان کے الفاظ ہیں, اخبارات میں یہاں شاید نہ آئے ہو. 50 سالہ جشن جو ہے وہ منایا گیا ہے اپنے یوم تاسیس کا, تو ہم نے وہ اخبار سے صرف کٹنگز لے کر اور وہ ندا کے اس پرچے میں شائع کر دی ہے. اس کے اندرونی قبر کے اندر ہم نے صرف اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں ایڈ کیا, اخباری رپورٹ ہے جس کی کوئی تردید نہیں. یہ تو نور سمجھ لیجئے, نہ صرف نماز روزے سے آئے گا, نہ صرف تبلیغ سے آئے گا, نہ الیکشن کے ذریعے آئے گا, یہ آئے گا انقلاب کے ذریعے سے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فرض ہے تو پھر اس کے لیے کمر کسنی ہوگی. سارا میرا زور اب تک 26 برس جو میں نے لگائے ہیں اپنی زندگی کے, اور اس پر پوری طرح مطمئن ہوں, شادم از زندگی خیش کے کارے کر, میں مطمئن ہوں کہ جہاں لگنا چاہیے تھا وہیں یہ اثاثہ حیات اور سرمایہ حیات لگا ہے. دو کاموں, دعوت رجوع القرآن, قرآن کی طرف راغب ہونے کی دعوت, پلٹو قرآن کی طرف, رجوع کرو قرآن کی طرف, خاص طور پر تعلیم یافتہ نوجوان, قرآن پڑھو, قرآن سیکھو, قرآن سے اپنے باطن کو منور کرو, اور پھر ماحول کو منور کرنے کے لیے اپنی بہترین صلاحیتیں اور قوتیں وقف کرو. یہ ہے تحریک جس میں کہ میں نے 26-27 برس جو ہے میں نے اپنی زندگی کے کھپا دیے. اس میں بھی صرف ایک بات جو ہے بعد میں پتہ نہیں یاد رہے یا نہ رہے, ایک سالہ کورس جو ہمارا اب چل رہا ہے, اس ایک سالہ کورس کا نیا جو آغاز ہو رہا ہے 1 اکتوبر سے ہو رہا ہے لاہور میں. یہاں قرآن اکیڈمی میں ابھی ہم اس کا اہتمام نہیں کر سکے, نہیں کہہ سکتا کب تک ہوگا, وہاں سلسلہ چل رہا ہے. جو نوجوان بھی میری آج کی گفتگو سے اپنے اندر یہ جذبہ پائیں, کم سے کم 5 مہینے تو نکال لیں. 5 مہینے میں عربی زبان کی گرامر جو ہے بنیادی اس کی شدھ بدھ ہو جائے گی, قرآن مجید کے اہم مضامین سامنے آ جائیں گے. پھر اگر جذبہ ہوگا تو رمضان مبارک کے بعد پھر 5 مہینے لگا لیجیے گا. لیکن یہ کہ یہ ایک سال اللہ کرے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں نکلیں, اس لیے کہ اس کے بغیر تو نہیں ہوگا. دوسرا لیول فرائض کا میں نے بیان کیا ہے, دعوت و تبلیغ. دعوت و تبلیغ بھی قرآن کی بنیاد پر, کہانیوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ قرآن کی بنیاد پر. دعوت جو ہے وہ قرآن کی ہے, بلغوا عنی ولو آیۃ, پہلے قرآن آپ خود تو سمجھیں تبھی تو سمجھائیں گے. لہذا یہ بات نوٹ کر لیجئے, چونکہ آج آپ کو معلوم ہے 13 ستمبر ہے, ابھی 17 دن ہیں, ہمت کر کے چھٹیاں لیں, اپنے بھائیوں سے اگر کاروبار میں ہیں ان سے وقت لیں کہ بھائی یہ مجھے اتنا وقت نکال لینے دو. تو یہ 1 اکتوبر سے شروع ہو رہا ہے اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ حضرات تیار ہو جائے. لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل تو ہے وہ جماعت کہ اقامت دین کے لیے, اسلامی انقلاب کے لیے ایک کمر کس کر تن من دھن لگانے کے لیے انسان تیار ہو جائے. اس کے لیے نقشہ کار کیا ہے. اب میری یہ گفتگو کا آخری حصہ ہے. انقلاب کیسے آئے گا؟ اس کو علامہ اقبال نے تو ایک شعر میں بیان کیا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں مفکر ہونے کے اعتبار سے میرے نزدیک اور جو دنیا میں اسلامی مفکر اس صدی کے شمار ہوتے ہیں میرے نزدیک اقبال کے قریب تک کوئی نہیں پہنچا. اور اکثر و بیشتر اقبال سے استفادہ کر کے لوگوں نے لمبی لمبی تصانیف لکھ دی ہیں. بہرحال یہ بھی اچھا کام ہے, لیکن یہ کہ بہرحال فکر کے اعتبار سے جس بلندی پر وہ شخص فائز ہے, ہاں عمل کے اعتبار سے بہت پستی میں تھا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ کہ ہمارے لیے تو اس وقت صورت یہ ہے کہ جس میں جو خیر مل جائے وہ لے لو. ایسے لوگ تو ملیں گے نہیں جن میں عمل بھی صد فیصد ہو اور علم بھی صد فیصد ہو اور فکر بھی بلندی پر ہو, علم بھی ہو اور ذکر بھی ہو فکر بھی ہو. بڑا مشکل ہے. تقوی بھی ہو اور فہم بھی ہو. تقوی مل جائے گا بغیر فہم کے, فہم مل جائے گا بغیر تقوی کے. جوڑ کر آپ اگر تلاش کرنے نکلیں گے تو ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر بڑا مشکل ہے اس ہمارے زوال کے زمانے میں. تو فکر کے اعتبار سے میں علامہ اقبال کو بہت اونچے مقام پر. اب دیکھیے پورا انقلابی فلسفہ یا پوری سیرت النبی ایک شعر میں, با نشہ درویشی در ساز و دمادن دم, کیوں پختہ شوی خود را بر سلطنت جم سن. دو مرحلے انقلاب کے. پہلا مرحلہ ہے درویشی, دعوت تبلیغ. بدھ مت کے بھکشو تبلیغ کرتے پھرتے ہیں نا, درویش ہوتے ہیں وہ, لڑائی نہیں لڑتے. انہیں آپ مارے تو بھی وہ کچھ نہیں جواب نہیں دیں گے, لیکن انہیں تبلیغ کرنی. عیسائی مشن بھی تبلیغ ہی کرتے پھرتے, وہ کہیں جنگ نہیں کرتے, ان کا کام ہی تبلیغ کرنا ہے. ہمارے تبلیغی بھائی بھی تبلیغی کرتے پھرتے, اگلا مرحلہ ان کے سامنے ہے ہی نہیں. نہیں ہے دل منکر کے لیے وہ آمادہ ہی نہیں. سیاست کو وہ سمجھتے ہیں شاید دین سے خارج کوئی شے. بہرحال پہلا مرحلہ ہمیشہ انقلابی دعوت کا بھی یہی ہوتا ہے. 12 برس مکے میں حضور نے دعوت دی, جواباً ہاتھ اٹھانے کا بھی کی اجازت نہیں تھی. مارے کھاؤ چاہے تمہیں زندہ جلا دے. حضرت خباب بن الارت کو وہ دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا تھا, لیٹ جاؤ. لیکن نور ریٹیلیشن, اپنا ہاتھ نہیں اٹھانا, اپنے حفاظت کے لیے بھی دفاع کے لیے بھی نہیں اٹھانا. یہ درویشی ہے. دعوت دو, تبلیغ کرو, لوگوں کو پکارو, خود الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادل بالتی احسن. جو آ جائیں انہیں منظم کرو, ایک جماعت بناؤ, ایسی جماعت کہ ایک امیر کے حکم پر حرکت کرے, اور اگر وہ کہہ دو کہ رک جائے تو رک جائے, ورنہ تو پھر وہ جماعت نہیں ہے, وہ تو موب ہے, پھر ہجوم ہے. ہجوم یا تو حرکت میں آتا نہیں, آ جائے تو پھر رکتا نہیں, پھر توڑ پھوڑ, جو آ جائے جو بھی جی میں آئے کر گزرنا. تو ایک دعوت, تربیت, ان کا تزکیہ, وہ خود اپنے اوپر دین کو نافذ کریں. کتنی عجیب بات ہے کہ دین کو نافذ کرنے کے لیے میدان میں آ گئے اور اپنی ذات پر دین نافذ نہیں, اپنے گھر میں دین نافذ نہیں, اپنی معاش میں حرام شامل ہے, اپنی معاشرت میں بے پردگی ہے, اور ایسے ایسے تماشے دیکھنے میں آتے ہیں. یہ لمبی داڑھی اور موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اور پیچھے بغیر حجاب کے وہ خاتون بیٹھی ہوئی, ہو سکتا ہے ان کی اہلیہ ہی ہو. یہ تماشے آج ہیں, جو جب چاہے دیکھ لیں. کار چلا رہے ہیں, انتہائی متشرع, لیکن یہ کہ ساتھ جو بیٹھی ہوئی ہے خاتون, جو ان کی بیگم ہی ہوں گی, وہ بے پردہ. یہ تماشے چل نہیں سکتے. یہ تو یہ ہے کہ جب تک آپ, یا تو کہیے دین میں پردہ ہے ہی نہیں. میں نہیں سمجھتا کوئی مسلمان بھی کہے گا کہ نہیں, دین کا اپنا ایک نظام ہے. فاطمہ کا کیا نظام تھا, عائشہ کا کیا نظام تھا رضی اللہ تعالی عنہما, وہ اس وقت تھی کہ نہیں امت کے لیے, ان کا نظام کیا تھا. یا تو یہ دین میں ہے تو عمل کرو, دین میں نہیں ہے تو مجھے بھی بتا دو, تاکہ میں نے بھی خامخواہ کو اگر کوئی زیادتی کی ہوئی ہے تو میں بھی اس سے رجوع کر لوں. بہرحال پہلا کام دعوت. دعوت سے آپ کو اپنا بیس براڈ کرنا. ظاہر بات ہے کہ چند اگر ہے, جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک چنا بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا, 150 آدمی تو انقلاب برپا نہیں کر سکتے. کچھ نہ کچھ جمعیت ہونی چاہیے، طاقت ہونی چاہیے، تعداد ہونی چاہیے، نفری ہونی چاہیے. پھر یہ نفری ان لوگوں پر مشتمل ہو جو خود اپنے اوپر دین کو نافذ کر چکے، ورنہ بیکار ہے. گویا کہ خام خواہ کا ہجوم اکٹھا کرنے سے تو کام نہیں ہوگا. تیسرے یہ کہ وہ منظم ہو اتنے کہ ایک حکم ملے سم و طاعت فی المعروف، جو حکم ملے صرف اس شرط کے ساتھ کہ شریعت کے خلاف حکم نہ ہو، جو حکم ملے اس کے اوپر عمل کرے، جہاں تک کہ جان جاتی ہے جان دے. دیر از ناٹ ٹو ریزن وائی، دیر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی. کوئی چوں چراں کرنا جو ہے یہ ان کا روش نہ ہو، بلکہ یہ کہ جب حکم ملے ٹکرا جائے. یہ تین شرطیں پوری ہوں تو ایک جماعت وجود میں آتی ہے. عام اصطلاح میں آپ اسے کہیں گے انقلابی جماعت، مسلمانوں کی انقلابی جماعت. قرآن مجید کی اصطلاح میں وہ حزب اللہ ہے، اللہ کی پارٹی. اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ سورہ مجادلہ میں. اور الا فإن حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کی پارٹی ہے جو غالب رہے گی. لیکن پہلے کوالیفائی کیجئے کہ آپ کو واقعی مانے لوگ کہ یہ حزب اللہ ہے. حزب اللہ کے نام سے ہمارے آج کل کی اور چکر چل رہا ہے، اور وہ سب کو مشرک بنانے کا، اور شاہ ولی اللہ دہلوی بھی مشرک، اور احمد ابن حنبل بھی مشرک، اور اشرف علی تھانوی تو مہا مشرک. یہ جو سلسلے ہیں میں اس سے اعلان برات کر رہا ہوں، کہیں حزب اللہ کی وجہ سے کسی کو مغالطہ نہ ہو جائے. یہ اس دور کے فتنوں میں سے فتنے ہیں.